نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير سبق نمبر 153 آیت نمبر 60 سے 82 سورة الكهف لیسن نمبر 153 آیت نمبر 60-82 پندرہویں پارے کا آخری اور سولہویں پارے کا پہلا سبق ہے یہ کیونکہ اس سبق میں کچھ آیات جو ہیں اگلے پارے کی بھی ہیں کیونکہ واقعہ ایک ہی ہے آیتوں پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا ہم اس پورے سبق کو سمجھیں گے آج کے سبق میں ایک پوری کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صاحب تورات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا اور انبیاء کرام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ان کو اس طرح سے کچھ چیزیں دکھا دیتا ہے کہ جس کے بعد ان کا علم یقینی میں ڈھل جائے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بالکل ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے کہ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے پہ قیاس کرتے ہوئے کہ صاحب تورات ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول گئے کہنا یہ چاہیے تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم اللہ ہے کیونکہ سورۃ یوسف میں ہم پڑھ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا نام لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پسند نہ آئی بات ہو سکتا ہے کہ اس وقت انسانوں کے اعتبار سے یہ ریئلٹی بھی ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی اپنے بارے میں یہ سوچے کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ علم ہے اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میرا ایک اور بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے اب وہ بندہ کون تھا انسان ہے کیونکہ انسانوں کو بھی بندہ کہتے ہیں یا فرشتہ ہے یہ نہیں بتایا لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی بھی نیگیٹو رویے کا شکار نہیں ہوئے کہ اچھا کون ہے جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے حسد کا شکار نہیں ہوئے تکبر کا شکار نہیں ہوئے بلکہ فوراً پوچھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتائیے وہ کدھر ہے تاکہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں اور یہی علم والوں کی شان ہے کہ وہ ساری زندگی طالب علم رہتے ہیں علم کی طلب کرنے والا حقیقت میں طالب علم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ایک خاص جگہ بتائی پھر وہ وہاں گئے وہ کون تھا کیسے تھا یہ آج پورے سبق میں ہم دیکھیں گے لیکن جو اس واقعے کے پیچھے کہانی ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا اس کے دو رخ ہیں ایک ہے ظاہری رخ اور ایک ہے باطنی رخ اس کو آپ تھوڑا سا ایک گھڑی کی مثال سے سمجھ لیں سیل فون کی مثال سے سمجھ لیں تو بات بہت ہی آسان ہو جائے گی کیونکہ اس میں جو واقعات آئیں گے وہ بڑے ان یوزول واقعات ہیں اور ایک دم سنتے انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا کہ ہر چیز کے جیسے دو حصے ہوتے ہیں مثلا یہ کہ اگر گھڑی آپ کے ہاتھ میں بندھی ہوئی ہے کوئی آپ سے پوچھے کہ گھڑی کیا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس جیسے یہ مثال ہے کہ یہ گھڑی سامنے رکھی ہوئی ہے ویسے یہ آپ میں سے کسی کی رہ گئی ہے کہیں بعد میں لے لیجئے گا یہ ادھر آئی تھی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں اب آپ دیکھیے کہ اس گھڑی کی اسکرین ہے شیشہ ہے اس کے اندر دو سوئیاں ہیں اس کا چین ہے میرے اور آپ کے لیے کیا کافی ہے صرف یہ کافی ہے نا کہ یہ گھڑی ہو اس کا شیشہ اوپر سے کلیئر ہو اور اس کی سوئیاں ٹائم بتاتی ہوں یہ اسٹریپ کیوں ہیں تاکہ ہم اس کو پہن سکیں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ چیز کہیں تاکہ اگر ٹائم آگے پیچھے کرنا ہو میرے اور آپ کے لیے تو یہ کافی ہے لیکن جب اس گھڑی کو کسی مکینک کو دکھائیں مکینک کون ہوتا ہے کہ جو اس گھڑی کے اندر کو بھی جانتا ہے کہ اگر بالفرض یہ خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کر سکے اس کا وقت آگے پیچھے ہے تو کچھ کر سکے اب وہ کیا کرے گا جب آپ اس کو دیں گے وہ اس طرح تو نہیں دیکھے گا ٹائم تو اس کو بھی پتہ کہ ٹھیک نہیں بتا رہی وہ کیا کرے گا اس کے پیچھے سے جا کے اس کو کھولے گا پہلے اس کو کھولے گا پھر اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں پرزے ہیں ان کی حقیقت دیکھے گا کہ کیا وہ یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اور جو اگر خرابی ہوگی اس کو پھر ٹھیک کر کے ہمیں واپس کر دے گا بس یہ ہے اس پورے واقعے کے اندر کہانی عام لوگوں کو زندگی میں جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں نا ہمارے آپ کے ساتھ عام زندگی کے یہ گھڑی کی ظاہر کی صورتوں کی صورت میں دکھتے ہیں وہ اچھا ہوا وہ برا ہوا وہ ایسے ہوا وہ ایسے ہوا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو لوگ منتخب کیے ہیں ان کو انبیاء کرام کہتے ہیں انبیاء کرام کی مثال صرف مثال کی بات کر رہی ہوں ان کی بات نہیں کر رہی بلکہ ان کی مثال کی مثال وہ گھڑی کے مکینک کی طرح چونکہ نبیوں نے آگے جا کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہوتی ہے उनके अंदर से बुराइयां निकालनी होती हैं, तो फिर लाजमी है कि उनको हर वाक्य के अंदर की असल भी पता चले। जैसे कि मैकेनिक को अगर अंदर का हिस्सा ना पता हो तो वो इस घड़ी की इस्लाह नहीं कर सकता। तो नबियों के बारे में हमने पीछे पढ़ा, मुबशरीन व मुनजरीन। तो नबूवत के आगाज़ में अल्लाह ताला नबियों को बाज़ुकात इस किस्म के वाक़यात दिखाते हैं, कुछ इस किस्म के हालात दिखाते हैं जो एक किस्म का उनका ट्रेनिंग सेशन होता है। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिवायात में भी आता है कि नबूवत से पहले ही आपके साथ फरिश्ते रहते थे, यहाँ तक आता है कि 3 साल तक फरिश्ता पहले आपके साथ रहता था, फिर उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए। इसी तरह वाकया मेराज हमने पीछे पढ़ा पिछली सूरत में, वहाँ देखिए वाकया मेराज था सूरत बनी इसराइल में, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनयूजुअल वाकया दिखाने का वाकया था। नाम क्या था सूरत का? बनी इसराइल। इस सूरत में बनी इसराइल के नबी मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ अनयूजुअल वाकया दिखाकर वही वाकया पेश किया गया। तीसरे बारे में हम पढ़ चुके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कि मुर्दों को ज़िंदा होने की मिसालें अल्लाह ताला ने उनको कैसे सिखाई, कि परिंदों को ज़िबा करो, उनके टुकड़े पहाड़ पे रख दो और उसके बाद उनको बुलाओगे तो तुम्हारे पास आएंगे। तो इनको अनयूजुअल वाक़यात कह लें, खिलाफ़ अक़ल कह लें, हर क़यादत कह लें, ये वाक़यात क्यों होते हैं? ताकि नबी जो बात पेश करें वो पूरे यकीन के साथ पेश करें और फिर उसको लाएं। तो इसमें इंशाल्लाह हमें इस किस्म की बात मिलेगी। एक आखिरी बात करके फिर हम आयतों पे चलते हैं। वो क्या है कि हम सब इंसान जिस दुनिया में रहते हैं ना, तो हमारा वास्ता 2 किस्म के आलिमों के साथ है। आलिम, आलिम नहीं, स्कॉलर्स नहीं, 2 यूनिवर्सेस, एक है आलिमुश शहादा और एक है आलिमुल गैब। मैं और आप इस वक्त आज यहाँ मौजूद है ना, मैं आपको देख सकती हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। हम सब आज इधर लंदन के इस हॉल में बैठे हुए हैं। आज कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी, इस सब का ताल्लुक किससे? आलिमुश शहादा से। ठीक है, जो चीज़ें हमें अपनी आंखों से दिखती हैं, कोई आप में से बीमार हो सकता है, कोई आज खुश हो सकता है, किसी को कोई परेशानी होगी, तो जो वाक़यात हमारे साथ आम तौर पे आते हैं ना, जिसको हमारी तकदीर कह लें, हमारा फेट कह लें, इनके पीछे हकीकत कुछ और है। जो अंदर छुपी हुई चीज़ें, जैसे घड़ी के अंदर के जो वायर है ना, इसको आलिमुल गैब कहते हैं। मतलब हमें ये तो पता चल रहा है कि हमें अल्लाह ने एक बेटा दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके पीछे कुछ चीज़ें छुपाई हुई हैं। मसलन आप देखिए कि किसी औरत के घर बच्चा पैदा होता है, खुशी खुशी वो सारे दर्द बर्दाश्त करती है, फिर वो बच्चे को रखती है, पैदा करती है, सब कुछ उसको होता है, लेकिन 1 साल का होकर वो बच्चा फौत हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि प्रेगनेंसी से पहले ही अल्लाह ताला औरत को बता दे कि औरत तेरे घर में अब इस साल में एक बच्चा पैदा होगा जो 1 साल का होकर मर जाएगा, तो क्या वो सारी तकलीफें और दर्द सहने के काबिल होगी? बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी, वो रिस्क ही नहीं लेगी। और 1 साल तो दूर की बात है, आपने भी मुशाहिदा किया होगा कि बहुत सारे बच्चे एक सांस लेते हैं और चले जाते हैं, स्टिल बॉर्न हो जाते हैं। इवन अगर आपको ये पता चल जाए ना कि आपके घर जो बच्चा पैदा होना है वो 10 साल का होकर फौत हो जाएगा, तो वो बात अगर हमें वक्त से पहले पता चल जाए तो हम उस खुशी को भी इंजॉय ना कर सके। ये अल्लाह सुभान व तआला की रहमत और खैर है कि उसने आने वाले वक्त को हमसे छुपाया हुआ है, नंबर 1, और जो हमारे साथ हो रहा है उसके पीछे उसकी असल क्या आती और उसके बाद अल्लाह ताला ने शर में खैर और खैर में शर क्या रखा हुआ है, ये छुपाकर उसने एहसान किया। इसमें हम 3 वाक्यात ऐसे देखेंगे कि बज़ाहर देखने में वो वाक्यात ऐसे लगते हैं कि नहीं होने चाहिए थे। 3 वाक्यात जब आएंगे तो हम पढ़ेंगे उसको, ऐसे होना चाहिए कि ये ना होता, लेकिन अगले पारे के अंदर जब आखिरी हिस्सा आएगा सबक का, तो आप देखेंगे सबकी एक हिकमत समझ आ गई है। तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह सुभान व तआला की टीम या अल्लाह का स्टाफ, काम करने वाला 2 तरह का होता है। आलिम शहादा के जो काम है ना, उसमें लोगों को गाइडलाइन दी गई नबियों के जरिए। आप समझ लेंगे यहाँ मूसा और खिजर कौन है जिनका जिक्र इसमें आएगा। तो नबियों को अल्लाह ताला ने आलिमुश शहादा के लिए भेजा होता है, इसीलिए कहा कि लोगों के जाहिर पे क्यास करो, अंदर खाते पे ना गौर फिक्र करो। ठीक है, तो जो जाहिर काम है ये हम इंसान कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर खाता है किसी काम का, बातनी छुपे हुए, वो फरिश्तों के जरिए होते हैं। इधर हम 2 किरदारों से मुलाकात करेंगे। एक का नाम मूसा है, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये वो मूसा नहीं है जो हज़रत मूसा थे, बल्कि दूसरे, तो ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हदीस सुना देती हूँ तो फिर आपको सारी बात जो है वो सुननी और समझनी आसान हो जाएगी, जिसकी बेस पे ये वाक्य है। جیسے ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا کہ ایک واقعہ پوری سورت میں چلتا ہے، بالکل اسی طرح آج کے ہمارے اس سبق میں واقعہ کس طرح سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو اگر جمع کرے، بہت ساری ہیں لیکن میں آپ کو صرف ایک روایت پوری ورڈ بائی ورڈ سناتی ہوں، اس میں انشاءاللہ سبھی کچھ آ جائے گا اور کچھ چیزیں رہ جائیں گی تو وہ پھر آیتوں کے ساتھ آئیں گی. ہاں یہاں وہ نہ بھولیے گا تین سوال جو کہ مکہ والوں نے پوچھے تھے، تو یہ قریش مکہ کے دوسرے سوال کا جواب ہے. پہلا کیا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، اب دوسرا واقعہ کیا تھا کہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا ہے. تو صحیح بخاری کی یہ روایتیں ہیں. حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو کہا کہ نوف بکالی کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ خضر سے ملنے گئے تھے، وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں تھے بلکہ وہ کوئی اور تھے. تو ابن عباس کہنے لگے وہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ایک دفعہ موسیٰ نے کھڑے ہو کر خطبہ سنایا. سامعین میں سے کسی نے پوچھا اس وقت لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں. اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا، عتاب سے مراد ناراض ہوئے، کیونکہ انہیں یہ بات اللہ کے حوالے کرنا چاہیے تھی. یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ کو پتا ہے یا یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ دو دریاؤں کے سنگم پر، یعنی جہاں دو دریا میٹ کرتے ہیں، میرا ایک بندہ یعنی خضر ہے جو تم سے زیادہ عالم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میں اسے کیسے مل سکتا ہوں؟ فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو، زنبیل کا لیں ٹرے یا تھیلی، تھیلا سیک، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا. یعنی یہ ایک انیوژل بات ہے نا، جیسے آپ دیکھیے کہ سفر معراج میں بہت ساری انیوژل چیزیں تھیں، تو ایک مچھلی پکی بھی تھی، وہ ان کو کہا کہ اپنی ٹرے میں رکھ دو، جس جگہ وہ شخص تمہیں ملے گا نا تو یہ مچھلی یہاں سے نکل کے پانی میں گر جائے گی. یہ قسم کی سمبل تھی. اب مجھے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی تو نہ آئے، ہمیں اسے فرق کوئی نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہونا تھا. کہا بس وہی وہ بندہ ہوگا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لی اور وہ خود اور ان کا خادم یوشع بن نون سفر پر روانہ ہوئے. اب یہ یوشع بن نون کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے اور انہوں نے اس سفر میں ان کو اپنے ساتھ رکھا. اسی طرح یہ بعد میں بنی اسرائیل کے نبی بھی بنے. اور یاد رکھیے کہ ان کی خوبی کیا ہے کہ ان کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا تھا، جو 40 سال کی صحرا نوردی کے بعد. پیچھے آپ سن چکے ہیں بنی اسرائیل کی ہسٹری. بہرحال یہ ان کے ساتھ ہوئے، جو یہاں تک کہ راستے میں وہ ایک چٹان پر پہنچے، وہاں وہ اس چٹان پر اپنا سر رکھ کر سو گئے. اس وقت وہ مچھلی زنبیل سے تڑپ کر نکلی اور دریا میں جا گری اور سرنگ کی طرح کا راستہ بنا کر چھوڑ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے پانی کی روانی کو روک دیا اور وہ راستہ ایک تاک کی طرح دریا میں بنا رہا. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دریا کا بہت تعلق ہے، پہلے بھی کئی راستے بنے، آگے بننے تھے نا. تو یہ سارے واقعات ہوتے ہیں. یاد رکھیے آج آپ جو ہے نا، یہ ایک دن میں نہیں بنی، کتنے سالوں کی تہیں لگتی ہیں تو پھر انسان جا کے کسی مقام پہ پہنچتا ہے. تو ایک عورت ماں بننے کے بعد تک کے مرحلے دیکھے تو کتنی ہی چیزیں بیچ میں آتی ہیں، پھر تجربہ آتا ہے نا. تو اصل میں یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو آگے زندگی میں آنے والا تھا وہ ان کو پہلے دکھایا جا رہا ہے کہ اسی طرح ایک قوم کے لیے راستہ بنے گا دریاؤں میں، تو اس وقت گھبرا نہ جانا، یہ پہلے دیکھ چکے تھے. خیر جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کے خادم جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، یوشع بن نون بھول گئے اپنے استاد کی یا اپنے مالک کی یہ بات بھول گئے کہ جہاں مچھلی پانی سے نکلے گی تو سمجھ لینا کہ ہمیں وہاں رکنا ہے. وہ دیکھ رہے تھے، موسیٰ سو چکے تھے، یعنی انہیں اس واقعے کی اطلاع دینا وہ بھول گئے. اور پھر وہ سفر پر چل کھڑے ہوئے، وہ دن کا باقی حصہ اور رات بھی چلتے رہے. دوسرے دن صبح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کھانا لاؤ، ہم تو اس سفر سے بہت تھک گئے. مفسرین کہتے ہیں کہ سیدھا سیدھا چل رہے تھے تو بالکل نہیں تھکے، جوں ہی آؤٹ آف دا وے گئے، یعنی مچھلی پیچھے رہ گئی یا آگے چلے گئے تو تھک گئے. اور یہ ہیومن نیچر ہے. آپ دیکھیے کہ جو وقت آپ نے سوچا ہوتا ہے نا وہ وقت آپ سہ لیتے ہیں. آپ سے اوپر 5 منٹ بھی کوئی لے گا نا تو آپ اس میں 6 دفعہ گھڑی دیکھیں گے کہ یہ 2 سے اوپر کیوں ہو گیا، 2.25 سے اوپر کیوں ہو گیا. تو فطرت ہے انسان کی کہ مقصد کے ساتھ جب جڑا ہوتا ہے یا اس کو پتا ہوتا ہے اتنا ہونا ہے، اس کے بعد وہ اپسیٹ ہوتا ہے تو تھکن بعد میں شروع ہوئی. یہ بہت نقطہ ہے نوٹ کرنے کا، آگے آیتوں میں بھی آئیں گے اشارے، لیکن یہاں بھی نوٹ کر لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جب تک مشن پہ چل رہے تھے، کام تھا، علم کا سفر تھا، بالکل نہیں تھکے، لیکن جب اس سے بھٹکے راستہ بدلے تو تھکن ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کو تھکن اس وقت سے شروع ہوئی جب وہ اس مقام سے آگے بڑھ گئے، جہاں تک کہ جانے کا اللہ نے ان کو حکم دیا. یوشع نے موسیٰ کو جواب دیا, دیکھیے کل جب ہم نے چٹان کے پاس دم لیا تھا تو اس وقت مچھلی عجیب طرح کا راستہ بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی تھی, اور شیطان نے مجھے ایسا بھلایا کہ اس واقعے کو آپ سے ذکر کرنا ہی مجھے یاد نہ رہا. یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ شیطان اچھی باتیں بھلا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مچھلی نے جو یہ سرنگ جیسا راستہ بنایا تھا وہ ان دونوں کے لیے بڑا باعث تعجب تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ وہی جگہ تو ہماری منزل مقصود تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقوشے پا کو دیکھتے دیکھتے واپس اسی چٹان تک آ گئے. یہ نہیں کہا چلو چھوڑو آپ پھر بازار ہی چلتے ہیں, کمٹمنٹ کہ چلو واپس آپ جائیں گے, یعنی کمٹمنٹ دکھائی جا رہی ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی. وہاں انہوں نے ایک شخص کو کپڑا اوڑھے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کہا. تو حضرت خضر نے کہا, بھائی تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, میں موسیٰ علیہ السلام ہوں. حضرت خضر نے کہا, بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, ہاں میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بھلائی کی باتیں سکھائی ہیں, ان میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں. دیکھیے علم کی طلب موسیٰ جیسے شخص کے دل میں کتنی تھی. حضرت خضر نے جواب دیا, موسیٰ علیہ السلام دیکھو اللہ نے اپنے علوم میں سے ایک علم مجھے سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے, اور ایک علم آپ کو سکھایا ہے جسے میں نہیں جانتا, لہٰذا تم میرے ساتھ رکھ کر صبر نہ کر سکو گے. شہادت اور عالم غیب. موسیٰ کو اللہ نے جو علم دیا تھا یہ عالم شہادت, شریعت کا علم دیا جس میں قتل حرام ہے, کسی کی چیز کو نقصان نہیں دے سکتے. لیکن یہ کون سا علم تھا جو خضر علیہ السلام کو دیا گیا؟ تو ایک تو روایتوں میں آتا کہ یہ فرشتے تھے, اور فرشتے ایسے ہی ہیں جیسے ہڈن فورس ہے. بس آپ اس کو یوں سمجھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سوئی کے اندر جو ہم دھاگا بھی ڈالتے ہیں نا تو اس کے ناکے پہ بیٹھا ہوا ایک فرشتہ ڈلواتا ہے. یعنی ہر کام جو غیب میں ہو رہا ہے نا, مثال ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آپ سوچ سکتے ہیں نا, جیسے مثال سوئی کے دھاگے کی ہے, میں نے اگر سوئی میں دھاگا ڈالا ہے دیکھنے میں لگ رہا ہے میں ڈال رہی ہوں, لیکن میری کہاں اتنی طاقت کہ اتنے سے ناکے میں ڈالوں, تو وہ فرشتہ ڈلواتا ہے. تو حضرت خضر ایسے لگتا ہے کہ جیسے فرشتوں کے کاموں کے مامور تھے, جن کو بس کام کرنا ہے اور اس کی حکمت نہیں معلوم کرنی. تو کہنے لگے نہیں تمہارا میرا ساتھ نہیں ہے, تمہاری سوچ اور ہے میری اور ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, میں انشاءاللہ صبر کروں گا. پہلی شرط علم کی صبر. اور دیکھیے گا تین سے زیادہ دفعہ ذکر آئے گا اس میں آیتوں کے ساتھ کہ صبر کرنا یعنی اس راستے میں آپ کے لیے مشکل ہوگا, اور موسیٰ علیہ السلام پوری کوشش بھی کر رہے تھے صبر کی. اور کسی معاملے میں میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا, یہ دوسری شرط ہے طالب علم کی. آپ کو پتا کہ صرف اس ایک واقعے کے اوپر اتنی موٹی کتاب ہے. ایک مفسر ہے, نام مجھے نہیں آتا اس وقت, یاد نہیں ہے الحمدللہ, وہ بک بھی میرے پاس تھی. صرف الرحلۃ فی طلب العلم, علم کے راستے کے ادب اداب, اور اس میں انہوں نے صرف اس واقعے میں سے سینکڑوں لیسنس نکالے ہوئے ہیں. میں تو اتنے نہیں دوں گی ورنہ آپ سوچیں گے میں سارا کچھ اپنے لیے پڑھوا رہی ہوں آپ کو. میں تو سوچ رہی تھی وہ باتیں تو کسی اور کے کہوں آپ کو پڑھا دے, تاکہ کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ میرے لیے کر رہے ہیں. لیکن حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے علم کے سفروں پہ آج کے ویسٹ کے جو ہسٹورینز ہیں وہ حیران ہیں. یہ کیسی قوم ہے جو علم کے لیے اتنا سفر کرتی ہے؟ پچھلے اس واقعے میں ہم نے واقعہ سنا ہے جابر کا, کہ ایک حدیث کے لیے ملک شام گئے, ایک مہینے کا سفر طے کیا, اور حدیث بھی بولی جو پہلے پتہ تھی صرف اپنی سند بلند کرنے کے لیے. تو یہ علم کا شوق تھا اس میں جو ہمیں نہیں سمجھ آتا. بس اس کو ایسے سمجھ لے جیسے آج ہمیں اچھے کھانے کا شوق ہے, ہم یہاں سے مینچسٹر جا سکتے ہیں کوئی اچھی چیز کھانے, نو پرابلم, کھانا کھائیں گے, بڑا اسپیشل ہے وہیں ملتی ہے وہ چیز, جاتے ہیں نا لوگ کئی کئی گھنٹوں کا سفر کر کے لوگ جاتے ہیں. تو اس دور کا یہ واقعہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساتھ شرطیں رکھ سکتا ہے, کنڈیشنز, شرطیں, رولز, کہ ٹھیک ہے میری بات مانے. اور دوسری بات ہے کہ بہت سوال نہیں پوچھنے, یہاں تک کہ میں خود ہی اس کی حقیقت آپ سے بیان نہ کر دوں. یہ معاہدہ طے پانے کے بعد وہ دریا کے کنارے کنارے چل کھڑے ہوئے. ان کا گزر ایک کشتی پر ہوا. انہوں نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو. کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان کر بغیر کرائے ہی کے سوار کر لیا. ابھی کشتی میں سوار ہوئے ہی تھے کہ حضرت خضر نے اپنا بسولہ لیا, بسولہ کہہ لیں کلہاڑی, کوئی بھی ایسا ٹول, اور اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا اور اسے عیبدار بنا دیا. اب موسیٰ کہاں چپ رہتے, وہ تو صاحب شریعت تھے, وہ تو کسی کا نقصان نہیں دیکھ سکتے, اور امر بالمعروف کی جب عادت ہوتی ہے تو بندہ چپ رہ بھی نہیں سکتا. کیا کہنے لگے, ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کہ کشتی میں بٹھا دیا اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دو. تنقید کر رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں اپنے استاد پہ. یہ آپ نے کیا عجیب و غریب حرکت کی؟ حضرت خضر نے جواب دیا، میں نے آپ کو کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ اب موسیٰ کو احساس ہوا کہ استاد تو ناراض ہو گئے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے بھول ہو گئی، آپ درگزر کیجئے اور میرا کام مجھ پر دشوار نہ بنائیں۔ سوری کر لی، اچھے اسٹوڈنٹ تھے، کہا نیا نیا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ سیل فون بند کرنا ہوتا ہے، اس لیے کوئی بات نہیں ہے، مجھے جانے دیں۔ ہنس رہی ہیں نا، آپ کا پہلے ویک میں بند چلتا تھا نا، آپ سمجھ آ گئی ہے نا، اگر ان کا اتنی دفعہ بجتا تو میں نے ان کو باہر کھڑا کر دینا تھا، لیکن چونکہ آپ نہیں تھیں تو کوئی بات نہیں، آپ تو نہیں بجا اس ویک میں، بند تو نہیں ہو گیا الحمدللہ۔ تو نئے نئے اسٹوڈنٹس کے بہت سارے لاڈ دیکھنے بھی پڑتے ہیں اور دیکھنے بھی چاہیے۔ بہرحال موسیٰ نے سوری کر کے بات ختم کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بلا شبہ پہلا اعتراض موسیٰ نے بھول کر کے، یہ نوٹ کر لیں، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آیتوں کے ساتھ ساتھ کام آئیں گی۔ یعنی پہلی دفعہ یہ کہنا کہ سوری میں نے نہیں کرنا، یہ بھول تھی، یعنی ہی فارگیٹ، ان کو یاد نہیں رہا کہ استاد نے کیا انسٹرکشن دی تھی، اور شروع میں واقعی اسٹوڈنٹس بھولتے ہیں۔ نیز آپ نے فرمایا، اتنے میں ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں سے اپنی چونچ میں پانی لیا۔ امیجن کریں، کشتی کے کنارے پہ ایک چڑیا بیٹھی ہے، وہ ایک چونچ بھرتی ہے پانی کی، جسے دیکھ کر حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ کے علم کے مقابلے میں میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر اتنے ہی ہیں جیسے اس چڑیا نے اس دریا میں سے چونچ میں پانی لیا۔ یعنی اللہ کا علم ساری دنیا کے علم کا تقابل کریں تو بس ایسی ہے جیسے ہم سب کا ملا لیں علم تو چڑیا کی چونچ، تو کہاں ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم علم والے ہیں، اور کہاں ہم عالم بن سکتے ہیں اور عالمہ بن سکتے ہیں۔ خیر، پھر وہ دونوں کشتی سے نکل آئے اور ساحل پر چلتے گئے۔ راستے میں حضرت خضر نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر نے اس لڑکے کے سر کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر مروڑا، جو مروڑا دیا تو اسے مار ہی ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ارے بھائی، آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ناحق ہی مار ڈالا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر کہنے لگے، میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کام تو پہلے سے بھی سخت تر تھا، کیونکہ آپ کو پتا کہ جیسے اسلام میں قتل منع ہے تو موسیٰ کی شریعت میں بھی قتل حرام تھا، تو وہ کیسے برداشت کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر آئندہ بھی میں نے آپ پر کوئی اعتراض کیا تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، کیونکہ آپ کی طرف سے مجھ پر اتمام حجت ہو جائے گی۔ اس کو نوٹ کر لیں، استاد نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں نکال دوں گا، انہوں نے خود کہا تھا مجھے نکال دیں۔ موسیٰ علیہ السلام اگر یہ جملہ نہ کہتے تو ہو سکتا ہے ان کے استاد ان کو بھی اور بھی موقع دیتے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ یہ موسیٰ نے تیسری بار جان کے کہا تھا کہ چلو اب میں نہیں رہ سکتا، میں اتنی پابندیوں میں نہیں رہ سکتا۔ بہرحال پھر وہ دونوں چل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے انہیں کھانے کو کچھ نہ دیا۔ اتفاق سے انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی چاہتی تھی، یعنی جسٹ لائک گرنے والی تھی، انکلائنڈ۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو قائم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان لوگوں نے نہ تو ہمیں کھانا دیا اور نہ ضیافت کی، آپ دیوار قائم کرنے کی مزدوری بھی تو لے سکتے تھے، یعنی مراد یہ کہ جس سے پھر ہم کھانا خرید لیتے۔ حضرت خضر کہنے لگے، بس اب جدائی کی گھڑی آ پہنچی، یعنی اب آپ نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ نے خود کہا تھا کہ اس کے بعد غلطی ہوگی تو نہ پکڑے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعد دفعہ اسٹوڈنٹس خود کوئی مہلت مانگتے ہیں اور پھر وہ پوری نہ کریں تو پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ایک قسم کی وہ ان کے اوپر ہی بات آتی ہے۔ لیکن اچھے استاد ہونے کے ناطے خضر نے کیا کہا، اب میں آپ کو ان واقعات کی حقیقت بتاتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تو چاہتے تھے کہ موسیٰ صبر ہی کیے جاتے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اور زیادہ حالات ہم سے بیان کرتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اسی آیت کی کتاب و تفسیر میں، اسی آیت کی تفسیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں خود بھی۔ تو پہلی بات دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے بھی دل میں کتنا شوق ہے علم حاصل کرنے کا، کہ اور بھی ہمیں باتیں پتہ چلتی، بے صبری سے یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا، حدیث میں تو اتنی بات ہے، لیکن ان واقعات کی حقیقت کی یہ تھی۔ اس کی ایک چھوٹی سی روایت ہے، یہ بھی ساتھ ہی سن لیں تاکہ آپ کو بھی سکون کی نیند آئے کہ آگے کیا ہوا۔ اگلی حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری میں ہی ہے، کتاب و تفسیر میں ہی اور ترمذی میں بھی ہے۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کشتی کو عیبدار کرنے سے میری غرض یہ تھی کہ جب یہ کشتی اس ظالم بادشاہ کے سامنے آ جائے تو وہ اسے عیبدار سمجھ کر چھوڑ دیں۔ یعنی ادھر سے کشتی جا رہی تھی لیکن دوسرے کنارے پہ کیسا بادشاہ تھا، جو ظالم تھا، جو اس کا دل کرتا وہ لیتا، تو جو نئی نئی کشتیاں اور اچھی اچھی ہوتی وہ لے لیتا، کوئی ذرا ٹوٹی پوٹی میلی خراب ہوتی تو وہ نہ لیتا۔ اب ظاہر کیا لگ رہا تھا کہ کشتی اچھی ہوگی تو ان لوگوں کا فائدہ جن کی کشتی ہے، لیکن اس میں ان کی ہلاکت تھی، تو انہوں نے اس کو ذرا سا اسکریچز ڈال دیے، خراب کر دیا تاکہ بادشاہ کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ اس ظالم بادشاہ کے سامنے جائے تو وہ اسے عیبدار سمجھ کر چھوڑ دیں، اور کشتی والے اسے پھر سے آ کے درست کر لیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ بظاہر شر تھا، لیکن خیر ہے، تینوں واقعات میں آپ کو یہی دکھے گا۔ دوسرے واقعے کی تعویل یہ ہے کہ اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے اور لڑکے کی قسمت میں کفر لکھا تھا، تو ہم ڈرے کہ کہیں یہ اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں نہ پھنسا دے، یعنی لڑکے کی محبت میں والدین بھی کفر میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو ہم نے چاہا کہ اللہ ان کو اور زیادہ اچھا اور پاکیزہ لڑکا عطا کرے اور اس کے ماں باپ اس سے بھی زیادہ اس لڑکے پر مہربان ہوں۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو زندگی میں حالات آتے ہیں اس کے اندر یہ سارا کچھ مختلف طرح سے ہوتا ہے۔ آئیے روایتوں کو ساتھ لیتے ہیں، کہانی میں تو مزہ آتا ہے لیکن قرآن تو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔